الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا اللہ حبیب کمندانت بہل سرو وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے جو آیا کریم آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں رہنمائی ہے اور روشنی ہے پیغمبر جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے اللہ کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے اور اہل اللہ اور علماء بھی کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے معزز سامعین کرام اللہ کریم کا احسان اور کرم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک خاتم النبیین کی ذات تک ایک مسلسل مقربین الہ کا مبوس ہونا مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہونا پھر اس آیہ کریمہ میں جو بیان فرمایا جا رہا ہے چونکہ دو پہلو ہیں بات کے ایک حصہ جو اسلام میں ہے وہ ہے اخبار کا خبر کا دوسرا حصہ ہے احکام کا تو جو اخبار ہے وہ مسلسل ایک ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ جب خبر دو ہوں گی تو ایک درست ہوگی اور ایک غلط ہوگی تو جو ایمانی حصے خبر سے متعلق ہیں وہ ایک ہیں جو احکام شرعی ہیں جو عبادت کے طریقے ہیں جو حلال و حرام فرائض اور حقوق کی تقسیم ہے یہاں احکام کے تحت بات آتی ہے تو احکام میں فرق جو ہے یہ رہا ہے اقوام کے حساب سے رہا ہے حالات کے حساب سے رہا ہے اقوام کی استعداد کے حالات سے رہا ہے دین کے مخالف موافق بے شمار پہلو ہیں لیکن ہر وقت کے لیے جو احکام بھی تھے وہ بھی عین اس وقت کے مطابق اس طرح تھے کہ جن پر ان احکام کا نزول ہو رہا تھا وہ اسے کلی طور پر اختیار کر سکتے تھے اور نہ صرف اختیار کرنا بلکہ ان احکام کا اختیار کرنا ان کے معمولات زندگی میں ایک خوبصورتی ایک نکھار اور ایک تسلسل جو ہے اس کا بھی سبب رہا ہے یہ وہ حصے ہیں جن سے قرآن کریم پردہ اٹھاتے ہیں اور ان اقوام سابقہ کتب سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس نزول کے ساتھ احکام پہ عمل ایمانیات کے حصے یہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرمائے جس سے آج بھی اور آنے والے کسی وقت جو اس امتحان گاہ کا ہے کوئی بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے تو اس سے مراد واضح جو واقعات ماضی کے ہیں ان کا بیان نہیں ہے قرآن کریم میں جو کچھ حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے یا جہاں بھی فرمایا گیا ہے یا جس موضوع پر بھی بیان فرمایا گیا وہ کلی اصول بیان فرما دیتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں رہنمائی اور روشنی ہے ہدا و نور کلام ذاتی جب مخلوق کو عطا ہوتا ہے تو اس میں جس پہلو پر اس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کا بہترین حصہ خدا، وہ رستہ جو ہدایت یافتہ کا ہے، وہ حصہ جو کامیابی کا یا با مراد یا با منزل کرنے کا ہے، اس پر بھی تعلیم دیتا ہے. وہ نور اور روشنی. عمومی آپ غور فرمائیں، ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے اس میں پڑھائی سے دل کی کیفیت کا تعلق نہیں ہوتا، اور جو نہ سمجھ رہا ہو اسے کہتے ہیں یہ کن ذہن ہے. علوم ظاہر میں بات ذہانت کی آتی ہے، اور جو اصول دین بیان فرماتا ہے، جو شرائط ایمان کی اور ایمان کی شرائط میں اور غیب کی شرائط میں سب سے بڑی جو غیب کا ایمان کا حصہ ہے وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ کی وعدانیت کا ماننا، اس کا ہر جگہ موجود ہونا، اس کی صفات کے ساتھ ماننا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو انسانی دسترس سے باہر. اگر ماض عقلی حصے رہیں تو یہ انسان اپنے سوالات سے ہی نہ نکل سکے. یہ جو بات منطق کی کرتے ہیں یا منطق کے موضوعات میں کھو جاتے ہیں اور ہر بات کے بعد سوال اور کیوں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی اس بحث میں اور کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ جو خود صاحب بحث ہے اس کی اپنی جو دماغی استطاعت ہے اسے نقصان پہنچانے کے لیے وہ بات کافی ہو جاتی. تو جب بات دین حق کی آتی ہے، اسلام کی آتی ہے، حقائق کی آتی ہے، یا وہ حصہ جو خدا کا ہے یا صراط مستقیم ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کریم نے شاید تھا وہ نور اور روشنی. یہاں سے مراد کو یہ دن رات کی روشنی نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جس کا حصول یا جس کا محل جہاں یہ حاصل ہو سکتا ہے وہ وجود انسانی میں دماغ یا ذہن نہیں ہے، وہ قلب ہے جہاں کیفیات بستی ہیں، جہاں چاہتے ہوتی ہیں. مشورہ تو ذہن دے سکتا ہے، رائے تو دے سکتا ہے، لیکن فیصلہ نہیں دماغ دے سکتا. جہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، یعنی حکمران ہے جو بادشاہ ہے وجود کا، وہ ہے انسانی دل اور قلب. اب جب لفظ دل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد شاید جو پمپنگ مشین ہے اسے دیکھا جاتا ہے، اور اگر دل کو پمپنگ مشین اور میڈیکل سائنسز پر پرکھا جائے تو اس سے زیادہ نہیں اس کی سمجھ آتی کہ وجود کے اندر جو تسلسل ہے خون کا اسے دے رہا ہے، اور جو نظام وجود کا کنٹرول ہو رہا ہے وہ دماغ سے، اور اس سے زیادہ سمجھ نہیں آتی. لیکن شریعت اسلامی سے لے کر ذاتی مزاجوں اور روزمرہ کے واقعات تک جب ہم تفصیلی اور گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چاہے اسے پمپنگ مشین کہیں، چاہے اسے بنیاد کہیں، چاہے اسے بادشاہ کہیں، یا چاہے نہ مانیں، بہرحال ہر صورت جگہ یہی ہے جہاں کی چاہت یا جہاں کا فیصلہ، اس پر وجود پورا مجبور ہے عمل کرنے کے لیے. تو یہ جو ہدایت ہے، جو شرائطی ایمان ہے، یہ ماض دماغ تک کی بات یا ماض اقرار کی بات ہے نہیں. اس کا اقرار نہاں خانے دل تک ضروری ہے، اسی لیے اقراروں باللسان کے ساتھ تصدیقوں بالقلب کی بات جو ہے وہ شرط ایمان میں آتی. اور کلام ذاتی میں جہاں عمومی بات ہو رہی ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کریم وہ کیفیت اور وہ انابت دے جو شرط ہے دین کی طرف رغبت کی اور دین کے ساتھ حب کی، وہ ہو تو کتنے ہی عقدے کھلتے چلے جاتے ہیں. بندہ حیران ہوتا جاتا ہے کہ پڑھ تو کسی ایک موضوع کو رہا ہوں، اس موضوع کو پڑھتے ہوئے جانے زندگی کے کتنے اور جو ہیں سوچوں کے جال وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، کتنی اور گانٹھیں ہیں جو از خود کھلتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط وہ ہے کہ وہ کیفیت دل کی یا وہ حال جو اس نور کو جذب بھی کر سکے. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. اور پیغمبر جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے. اب جتنا تسلسل تورات کے احکامات کے تحت انبیاء کا آیا, تمام حصوں میں جو چیز بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے فرما بردار تھے اور اسی کے موافق جو حکم اللہ نے دیا ہے, جو اللہ کی پسند ہے, وہی انبیاء اور رسول کی پسند. اور جو اللہ اور ان کے انبیاء اور رسول کی پسند ہے, وہیں کی جو حق اور جو دعوت ہے وہ مخلوق کو پہنچائی گئی ہر زمانے میں, ہر موقع میں اسی اصول کے تحت جو ہے عمل ہوا. اب اگلا حصہ ہے والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ, اور اہل اللہ اور علماء بھی, کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. یہاں ایک بات یا جو حصہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کتب سابقہ پر ایمان لانا آج ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نہ صرف تب کی بات نہیں, آج بھی ان پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے. لیکن وہاں کوئی صورت قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں بیان فرمائی کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان جو کتب سابقہ ہیں انہیں بھی حفاظت الہیہ نصیب تھی. ان کتب سابقہ کی حفاظت کا جو نظام دنیا میں رائج تھا اسی کے تحت جو ہے وہ بھی اختیار ہوا, اللہ کی مرضی, جیسے اللہ کریم نے پسند فرمایا. تو اہل اللہ اور علماء بھی لکھا ہے, ارشاد فرمایا, کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. یعنی متبع شریعت وہ لوگ جو انبیاء اور رسول کے ساتھ جنہیں ایمان لانا نصیب ہوا, جنہیں ان کتب کی تعلیم دی گئی, خاص تورات کی بات ہو رہی ہے تو اگر اسی موضوع پر بھی آئیں تو جو خاص تورات کی تعلیم دی گئی تو وہ وہاں سے علم حاصل کرنے والوں پر بھی دو موضوع ہے, ربانیون والاحبار. وہ لوگ جنہیں آپ ولایت کے حصوں میں سمجھتے ہیں, جس شعبے کو آپ کیفی حصوں میں سمجھتے ہیں, وہ اس کی بات ہو یا اس حصے کی بات ہو جسے علماء ظواہر کہتے ہیں. علماء باطن, علماء ظواہر. علماء باطن کی جب بات آتی ہے تو اس کے مفہوم میں یا اس کے معنوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کیفیات قلبی جانتے ہیں اور جو دین کی ضروریات ہیں ظاہری وہ نہیں جانتے. دین کے کیفی شعبے کو بنیاد ہی مہیا جو ہے وہ احکامات دین کرتے ہیں. تو یہ چیز لازم الملزوم ہے کہ اگر کوئی جگہ یا کسی جگہ پر یا کسی ذات پر یا کسی شخصیت پر بات تصوف کی ہو رہی ہے یا بحثیت صوفی کی ہو رہی ہے تو یہ دونوں حصے موجود ہوں. دین کی علوم ظاہر اور وہ شرائط جو ضروری ہیں بحثیت مسلمان, وہ ان کا جاننا, ان پر عمل کا ہونا اور اس کے ساتھ اللہ کا احسان کہ مزید اسے ایسی کیفیت جو اسے اللہ کی یاد سے ایسی نصیب ہوئی کہ وہ تسلسل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے کیفی طور پر جاری ہے اس سے بھی منسلک ہو. تو جب بات علماء ظواہر کی آتی ہے تو یہاں پہلے حصے تک بات رہ جاتی ہے, چونکہ عالم علم سے ہے اور علم دین ہے. تو بات علم ظاہر کی ہو یا باطنی کی ہو, علم کے حصوں پر تو دونوں حصے جو ہیں ان کو پہنچنا ہے, تب وہ عالم کہلائیں گے. اس کے آگے بات آتی ہے کیفی شعبے کے لیے, وہ ایک الگ بحر ہے, اس کے لیے الگ محنت ہے, اس کے ایک الگ تسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کسی نے اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ تسلسل بیان کرنا شروع کر دیا. تسلسل کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو مسلسل آ رہی ہو. جس طرح دین کے ظاہری پہلو ایک تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج ہم تک اور قیامت تک کے لوگوں کو بہم مہیا ہوں گے, اسی طرح جو کیفیات کا شعبہ ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج ہم تک اور قیامت تک کے چاہنے والوں کے لیے موجود اور موجود ہوگا. اب جب بات آئی تو یہاں سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں پر جو بات ہے وہ اصول جو دنیا کے ہیں کہ جنہیں تربیت کیا گیا انہیں کے ذمے یہ بات تھی کہ اس حق کی نہ صرف سمجھ کر عمل پیرا ہوں بلکہ اس کی اس طرح حفاظت کریں کہ یہ نسلاً بعد نسل جہاں تک اللہ کریم کو منظور ہے جس وقت تک یا جن قوموں تک یا جن لوگوں تک بحثیت توارث پہنچنا ہے تو وہاں تک پہنچانے کا وہ سبب بھی ہو. اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. وَقَانُ وَلَيْهِ شُهَادَا اور اس پر گواہ بھی تھے. تو شہادت تو پہلے بنیاد آ گئی. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. وحدانیت باری تعالیٰ کی شہادت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے رسالت کی. تو اس سارے کے ساتھ جو حکم ہے اس کے تحت ہی ہوگی. جب حکم اور اس کے تحت کی بات آ جائے گی تو پھر سارے جو احکامات شرعی ہیں ان سب کے موضوعات آ جائیں گے. کلام ذاتی سے لے کر معمولات دنیا تک ایک ایک پہلو آ جائے گا. جب یہ سارے پہلو آ جائیں گے تو لا محالہ جاننا ضروری ہے وہ کون سا عمل ہے جسے جانا نہ ہو اور بندہ اختیار کر سکے. تو شناسائی کی بات تک آ جائے گی. جب بات شناسائی کی آئے گی تو اس تسلسل جو پڑھنے پڑھانے کا ہے درس و تدریس کا ہے سیکھنے سکھانے کا ایک بہر کھلتا جاتا ہے. تو بات طلب کی ہے اللہ کریم طلب صادق دے تو یہ حقائق کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ حقائق بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسراق کا مسافر از خود اسراق پر چلنا شروع کر دیتا ہے. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. اب جب بات علماء کی آئی دونوں حصوں کی آئی وہ علماء جنہیں اہل اللہ کے تحت ترجمہ فرمایا گیا اور وہ حصے جو علماء زوار میں جنہیں صرف لفظ علماء کے تحت ترجمہ فرمایا گیا اس ترجمے میں کہ انہیں اللہ کریم نے حفاظت کا حکم بھی دیا چونکہ وہ اس پر شاہد بھی پہلے شہادت بھی انہیں کی تھی. پھر فرمایا پس تم لوگوں سے مت ڈرو. اب یہاں ایک نقطہ مزید جو سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دنیا میں انسانی مزاج بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب ڈر یا خوف یہ بھی ایک حصہ ہے مزاج انسانی کا تو یہ بھی طاری ہو سکتا ہے. اور اس خوف سے وہ عمل جو صحیح سمجھتے ہیں اس پر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خوف طاری ہو اور وہ بندہ عمل چھوڑ دے. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کیفیات ہیں یا یہ جو حالات ہیں یہ وقتی ہیں لمحاتی ہیں. جیسے بھی آئیں جس بات کی شہادت دے رہے ہو یا جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے سامنے اگر بات خوف تک پہنچ جائے ڈر تک پہنچ جائے اپنی جان کے جانے کے خوف تک چلی جائے تو اسے مانوں میں نہ لاؤ اسے اہمیت نہ دو. اس لیے کہ اگر آج ہمیں بات خبر کی بیان فرمائی جا رہی ہے تو تب جو تورات کی بات ہے وہاں بھی آخرت کی بات بیان فرمائی گی چونکہ قیامت تب بھی بتائی گئی ہے قیامت آج بھی بتائی گئی ہے. تو وہ حصہ ایمان کا ہے جو خبر کے تحت آتا ہے. جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھیجے گا تو یہ بھی ساتھ فرمایا گیا ہے کہ مخصوص وقت کے لیے بھیجے گا. تو وہ اصول جو پہلے سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آج ہم تک موجود ہیں انہیں کے تحت دیکھیں تو یہ بات بڑے واضح ہو جاتی ہے کہ حالات دنیا جیسے بھی ہوں یہ گزر جائیں گے. جو عند اللہ حصہ مقبول ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کی رضا میں بسر کیا جائے گا جو اللہ کی چاہت میں بسر کیا جائے گا. اور اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب اس بات کو جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس سے منسلک کر کے دیکھیں تو بھی یہی بات ہمیں اپنے لیے ملتی ہے. اور اس بات کو آج اپنے حالات پر اور اپنی ذات پر لاگو کر کر دیکھیں تو بھی یہی بات ہمارے سامنے آتی. بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں زیادہ قیمت ملے گی تو بیچ دی جائے گی یا تھوڑی دن. جب آپ دنیا اور آخرت ان دونوں کا موازنہ کریں گے تو دنیا کا وقت محدود ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ جان فانی ہے. جب بات آپ اخروی حیات کی کریں گے، جب اس موضوع کو دیکھیں گے تو وہاں وقت جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ متعین نہیں ہے. وہاں جو حیات ہے یا وہاں کی جو زندگی ہے اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اس دنیا کی کتنی زندگی ہے یا اس خلق کی کتنی زندگی ہے، یہ تو ایک موضوع. اس میں اور آپ جو رہ رہے ہیں ہماری کتنی زندگی ہے، اسے دیکھنے کے لیے گرد و پیش دیکھیں تو بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا. سفید ریش ہونے تک بھی اگر بڑی عمر ہو تو کتنی ہوگی؟ اسی ہزار سالہ دن یا اخری حیات کے نہ ختم ہونے والے وقت کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں نا، اس کی حیثیت کیا رہے؟ چہ جائے کہ پھر اس ساری حیات کے تحت پھر چند ٹکے جو ہیں یا چند کوڑیاں جو ہیں انہیں، یا چند ضروریات جو ہیں یا چند خواہشات کی تکمیل ہے، ان پر آ کر چیزوں کو، دین یا حق کو جو ہے وہ نا حق بیان کیا جائے یا زیادتی کی جائے یا منافقت کی جائے، تو کتنی کام کی. تو اگر ضروریات زندگی یا اپنی خواہشات کی تکمیل اس پر آ کر بات ہو رہی ہے تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تھوڑی قیمت پر بیچ رہے ہو. اب اس تھوڑی کی تفسیر میں آپ اس دنیا کا جہان کو لے لینا، عالم فانی کو، یہ سارا بھی مل جائے اور حق کو نا حق کہا جائے تو بھی یہ حق نہیں، تو بھی یہ کوئی قیمت نہیں ہے. کتنی دیر رہ جائے گی؟ اس کی شان، دنیا کا نظام ہے. کوئی کہتا ہے نہیں تو فلاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے خواہش پوری نہیں کر سکتا بھلے کسی ایک خوشے کے کھانے کی بات ہو. نظام ہے اللہ کا، تو کتنا اس میں سے کوئی لے لے. پھر اس بات کو اور اس کی نزاکت کو یہاں منبر رسول پر جہاں سے بیان ہم لوگ کر رہے ہیں اس پر آ کر بھی اس کو دیکھنا. اگر یہاں بات آپ کو دیکھ کر کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے، یا اس بات کو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ کس پہلو سے بات کروں گا تو لوگوں میں میری دھاک بیٹھے گی، یا فساد ہے تو اس فساد میں کسی اضافے کی صورت کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو یہ سامعین سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو ذات شاید ہے اللہ کریم کی، جو علیم ہے، ہر لحظے ہر جگہ موجود ہے، اس سے بھی چھپا لیں گے. جو ذمہ داران تحریر کر رہے ہیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے، جو عمل کرو گے ان کی تحریر سے روک لو گے. پھر جو سوچ رہے ہو یہ تو تحریر والے نہ لکھیں، اللہ کریم نہیں جانتے. تو جب یہاں سے بحثیت دینی شعبے کے رہنما کے بات کی جا رہی ہے تو عمومی بھی بہت ضرورت ہے، پھر یہاں آ کر اسے اور خصوصی طور پر دیکھنا چاہیے. انسان محسوس ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں ہے تو اپنے نفس کی تسکین میں لگ پڑتا ہے. اس بات کو اگر سمجھنا ہو یا دیکھنا ہو تو آپ غور کریں کتنے ہی پہلو زندگی کے ایسے آتے ہیں جہاں عبادات کا شمار تسکین دے رہا ہوتا ہے. ہمارے تسبیحات اور تلاوت کے بیان جو لوگوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ختم میں کرتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنا دین کا میں نے کام کیا ہے، اتنے دین کے لیے میں نے سفر کیے ہیں، غور کریں نا. بات دین کی ہو رہی ہے اور اس میں ایک تسکین حاصل کی جا رہی ہے. جب بات تسکین کی ہوگی یا نفس کی ہوگی تو پھر وہ رضا کی بات کہاں کی؟ یہ سارا عمل جو کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں، اللہ کریم نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا، اس کا شکر کہ وہ مجھے عبادت کی توفیق دے، یہ پہلو کہاں اور یہ بات کہاں کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں. تو جب اس پہلو کو دیکھیں گے تو نزاکت کے زمرے میں ہر ایک اپنے آپ کو کھڑا پائے گا، چاہے وہ بیان کر رہا ہے یا سماعت کر رہا ہے، چاہے وہ ذمہ دار کی حیثیت سے آگے کھڑا ہے یا چاہے کوئی پیچھے مقتدی کی حیثیت سے پیچھے کھڑا ہے، ہر ایک کے ذمے ہیں یہ باتیں، اور ہر ایک کو اپنا موازنہ اور اپنے خیالات سے لے کر معمولات تک ترازو لگانا چاہیے. ہم نہیں لگائیں گے ترازو اور اپنی راہ کو نہیں غور کریں گے تو ترازو تو لگے گا. اللہ کریم ہمیں وہاں اس لمحے آسانیاں فرمائے، معاف فرمائے، اپنا کرم اور احسان فرمائے. تو جو مال دنیا ہے تھوڑی قیمت ہے، یہ تھوڑی قیمت ہے، اور کس چیز کی قیمت ہے؟ جو اللہ نے حق ارشاد فرمایا اسے بیچا جا رہا، تو کتنا بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. مت بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں. بے شک بات تورات کے تحت ہو رہی ہے لیکن اصول تو بیان ہو رہا ہے. اب جو یہ حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، اب یہاں بات تورات کی کریں یا یہاں بات قرآن کریم کی کریں، اللہ کا کلام ہے، جیسے تب اللہ کی کلام کی بات تھی جیسے آج اللہ کے کلام کی بات. اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں، یعنی مان کر بھی اس کے تحت نہ آئے، ذاتی رضا اور ذاتی مرضی کرے، احکامات کو بدلے. تو یہ کس معنی میں بات آ رہی ہے؟ فرمایا هم الکافرون فاولئک هم الکافرون، ایسے لوگ ہی کافر ہیں. اب اس فکرے کو، اس حکم کو، اس رہنمائی کو آپ لاگو کرنا شروع کریں نا جی، وہاں سے لاگو کرنا شروع کر دیں جہاں سے حکم دیے جا رہے ہیں. ممالک کی جو سربراہان کی سطح ہے وہاں سے لاگو کرنا شروع کریں، پھر اسے اپنی ذات تک لائیں. چونکہ ہماری ساری بحث یہ ہوتی ہے کہ خرابی کوئی کر رہا ہے یا کوئی دوسرے کا کام خراب ہے یا وہاں خرابی ہے. مکلف ہم اپنی ذات، اپنی استعداد، اپنی دانست کے ہیں. اپنا حصہ جو ہم پر ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسروں پر شمار جو ہے اسے ہم بآواز بلند بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اصول ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق اگر حکم نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں. ہم نہیں کہتے کسی کو کافر، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ سارے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور جہاں پوچھا جائے دوسرا کلمہ گو جو ہے اسے کفر کا فتویٰ بھی دیا جا رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، لیکن حق تو موجود ہے، عمل کرنے والے بھی موجود ہیں. اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں کہ اس کی صورت کیا ہے، پھر یہاں اس بات کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو احکامات کے تحت عمل کیا جا رہا ہے کیا وہ دین کے تحت، تو اسے دیکھیں گے تو معاملہ بڑا نازک ہے. مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان ممالک، آپ غیر مسلم کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف کر دیں کہ وہ تو سیدھا سیدھا بات ہی جو کفر یا شرکی ہو رہی ہے، وہاں آ جائیں جہاں بات اسلام کی ہو رہی ہے. جو اسلام کے نام پر ممالک ہیں وہاں کی بات کریں، جہاں کے باسی یا جہاں کے حکمران مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، مسلمان نام ہے، بچوں کے مسلمان نام ہے، دعویٰ ہے، وہاں آپ دیکھ لیں کہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے وہ کیا اس حکم کے تحت ہے. کہ جو کچھ اللہ کریم نے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کے تحت جو نہیں آ رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کلیے کو دیکھے تو صحیح. اور اس کلیے کو اس نظر کے تحت نہ دیکھیں کہ میں فلاں کو کچھ کہہ رہا ہوں یا فلاں مجھے کچھ کہہ رہا ہے. اپنے سمیت سب کو اس کلیے پر پرکھیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر نظام عدل کو دیکھ لیں. جو نظام عدل میں حکم دیا جا رہا ہے اس میں قرار واقعی جو سزا دی گئی ہو, جو واقعتاً غلطی کی سزا ہو, کیا وہ بھی شریعت کے تحت ہے؟ جو فیصلہ کرنے والا یہ کہے کہ میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, انصاف کس کے تحت ہے؟ وہ کتاب جو قانون کی ہے, جہاں پر تعزیراتیں لکھ کی گئی ہیں, جہاں قوانین جو ہے وہ ترتیب دیے گئے ہیں مرتب کر کے, اسی کے تحت ہے نا. تو جب اسی کے تحت ہے تو کیا وہ جو قوانین ترتیب دیے گئے ہیں وہ کلام ذاتی کے تحت ہے؟ کیا انداز حکم کا, کیا انداز شہادت کا, کیا انداز مقدمے کے سننے کا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا؟ اگر وہ نہیں ہے تو بجائے اس جھگڑے کے کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں, آپ میرا گریبان پکڑیں, بحثیت مسلمان ہم کیوں نہ دیکھیں کہ آخرت کو کیا ہوگا. تو جب آخرت کو جواب دینا ہے تو چاہے وہاں کوئی بیٹھا ہے اس نے بھی دینا ہے, چاہے یہاں کوئی بیٹھا ہے اس نے بھی دینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی نسبت یہاں بیٹھنا جو ہے یہ زیادہ صورت جو ہے نزاکت کی ہے. وہاں آپ سماعت فرما رہے ہیں, یہاں میں بیان کر رہا ہوں, آپ کا فیصلہ ذاتی عمل تک کی بات آئے گی, میری بات آپ سب کو مخاطب کر رہا ہوں, اس کا اثرات سب پر جائیں. تو آپ سماعت کر کے جو عمل کریں گے اس کے مطابق جو بات آئے گی یا جو سوال آئے گا وہ آپ کی ذات کا آئے گا کہ سنتے ایسی جگہ سے جہاں بات ٹھیک ہو رہی تھی. سننا ہے تو دین کو جانا کیوں نہیں؟ دین کو جانتے تو تم سننے کے تحت دیکھتے کہ میں نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس پر عمل کرتا یا نہ, یہ بات ذات تک ہے. لیکن جب بات یہاں کی آئے گی تو نزاکت اور بڑھ جائے گی کہ میں اگر غلط بیان کروں گا تو نہ صرف میرا ذاتی کردار اس میں شامل ہوگا یا میری ذات شامل ہوگی, جہاں تک وہ بات جا رہی ہے وہ ان سارے لوگوں کا حصے کا جواب پھر یہاں سے بھی تو دینا پڑے. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حق موجود ہے, اس حق کے تحت اپنے معاملات کو دیکھیں. پھر جب بات حکومت کی آ گئی, جب بات عدالتوں کے فیصلوں کی آ گئی, تو پھر اس موضوع یا اس بات کو ہم کیوں بھول جائیں کہ فیصلے کی حیثیت یا اثر یہ الگ موضوع ہے. فیصلہ ہر اس جگہ پر جہاں صحیح اور غلط کے کرنے کی بات آئے گی یہ اصول وہاں تک آئے گا. جب اس اصول کو مملکت کی یا ایوانوں کی سطح سے نیچے لیتے ہوگے یہ رکے گا نہیں تا کہ ہر فرد کی ذات نہ آ جائے. اب جو کچھ صبح سے اٹھ کر میں کر رہا ہوں یا ابھی تک بول رہا ہوں یا وقت جو آنے والا ہے اس کی سانسیں اگر میری بقایا ہوں تو شام سونے تک جو کچھ کروں گا وہ تو میرا عمل ہے. کس فیصلے کے تحت کی؟ جو میں نے اپنی مرضی نافذ کی اپنے معاملات میں, جو حکم میں نے اپنے وجود کو دیا, جہاں تک میری پہنچ تھی, جو کچھ وہاں تک میں نے اہل و عیال کو کرنے کا حکم دیا. آپ غور تو فرمائیں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی ذات. دیکھیں جو مزدور ہمارا مزدوری کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک جو ہے اس کی تو جو طاقت ہے وہ بہت ہے, جس کام پر میں لگا ہوں میں تو ایک مزدور ہوں, میں کیا کروں. اس مزدور کے ساتھ منسلک اس کا خاندان ہے, اہل عیال ہیں, بچے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, ان کی روزی کا اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. تو جب یہ دیکھو گے تو آپ کے تحت کتنے لوگ آ گئے. پھر اس فرد پر آ جاؤ جو یہ کہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں, اس فرد پر چلے جاؤ, مزدور بھی ہو. مزدور سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ بہت کم موقع ہے ایسی جگہ کا جہاں سے میں اپنے لیے روزی کما رہا ہوں. اللہ رازق ہے, اللہ کریم رزق دینے والے ہیں, کسی صورت میں بھی کہاں بندہ سبب اختیار فرمائے وہ رزق عطا فرماتے ہیں, ہر ایک کا حصہ ہے. لیکن میں کمزور حیثیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کی کہ جی میں تو کمزور جگہ پر تھا میرے ذمے کیا ہے. اپنے ذمے دیکھے کہ اس کے پاس کیا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جائے. اسی صورت کے تحت آپ غور فرمائیں, کوئی وہ بندہ, کوئی وہ فرد جس کے تحت اور کوئی فرد نہ ہو, کوئی ماننے والا نہ ہو, گھر نہ ہو, اولاد نہ ہو, کوئی نہ ہو, اس کی بھی ایک بادشاہی ہے. آنکھ اس کے تحت ہے, زبان اس کے تحت ہے, یہ ہاتھ اس کے تحت ہیں, یہ پاؤں اس کے تحت ہیں, یعنی وجود کا تو وہ حکمران ہے. اس وجود کو کہاں اس نے اس کی طاقت کو صرف کیا؟ کیا اس بات کو قرآن کریم کے اس اصول پر ہم لائیں کہ جو کچھ اللہ کریم کی طرف سے نازل کیا ہوا حکم ہے اس کے مطابق نہ کرے تو وہ کفر کیا, اس کے تحت لا کر دیکھ لیں. تو کسی صورت کسی حیثیت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جو ہے کسی کام کے نہ کرنے کا کوئی جواز ہے. اس لیے کہ یہ ہماری کمزور سوچیں تو ہو سکتی ہیں, اللہ کی ذات علیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام زمانوں, تمام قوموں, تمام حیثیتوں, تمام نسلوں اور قیامت تک کے لیے یہ سبب ہے ہدایت کا یہیں سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم نہ جانتے کہ ہاں کوئی غریب بھی ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم جو پیدا فرما رہا ہے, جو رازق ہے, جو دے رہا ہے, جس نے تقدیر دی ہے, جس نے وجود دیا ہے, جس نے استطاعت دی, وہ نہیں جانتا کہ اس بندے کو جسے میں پیدا کر رہا ہوں یہ کس حیثیت کا ہے؟ پھر جب بات حیثیتوں کی چل نکلی تو یہاں اس صورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق پر گلہ مند نہیں ہونے کی ضرورت, کہ جی میری صحت کیسی ہے یا میری بیماری کیسی ہے, میں صاحب حیثیت ہوں یا میری حیثیت معاشرے میں کم ہے, میں بادشاہ ہوں یا میں فقیر ہوں, میرا رنگ و نسل کیا ہے, میری استطاعت کیا ہے, بات یہ نہیں ہے. ہمیں جو قرآن کریم تعلیم فرماتا ہے, ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے, وہ یہ فرمائی ہے کہ جو جس کے پاس جتنا ہے اس استطاعت کے مطابق اس نے کیا کیا, سوال یہ ہے. اور جب اس سوال کی بات آئے گی تو کوئی کسی حیثیت کا, کسی رنگ و نسل کا, دنیا کے کسی وقت میں اپنی حیات بسر کرنے والا, اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ جو میں نے حکم عدولی کیا وہ میں نے کیوں کی ہے. اور جب اس موضوع کو دیکھنا چاہیں گے تو جو ہماری آیا کریمہ کا پہلا حصہ گزرا ہے, وربانیون والاحبار, علماء باطن اور علماء ظواہر, یہ وہ حصے ہیں جو بندے کو حقائق پر لا کر کھڑا کرتے ہیں, جنہیں کیفی کہتے ہیں, جنہیں تصوف کہتے ہیں. آج تو ہم نے تصوف کو سر درد کی دوا سمجھ لیا ہے, جادو اور جنات سے چھٹکارے کا علاج سمجھ لیا ہے, رزق کے حصول کا سبب سمجھ لیا ہے. یہ بڑی عام چیز ہے, یہ بڑی کم قیمت ہے جو ہم نے جا جوڑی ہے کیفیات قلبی کے ساتھ, جہاں سے وہ تعلق جو قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے, جہاں سے کیفی حصہ وہ نصیب ہو جو اللہ کی رضا کے بعد اس کے قرب کا سبب بنے, وہاں پر ان چیزوں کو ساتھ رکھ کر دیکھیں تو کیا اللہ انہیں رزق نہیں دے رہا جو اللہ کے مقابل کھڑے رہے؟ قارون کے جو خزانوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ کو مانتا تھا, ایسے ہی مانتا تھا جیسے حکم تھا, کیا کرتا تھا؟ وہ بادشاہ جو نہ صرف حاکم بلکہ اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار تک پہنچ چکے تھے, انہیں پھر کیسے مل گیا؟ انہوں نے کس سے دم کرایا؟ انہیں کس نے وظیفے دیے؟ کس کو کیا حیثیت، کتنی دولت، کتنی طاقت، کتنی استطاعت نصیب ہونی ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اس نے اس زندگی اور اس استطاعت اور اس پہنچ کے تحت عمل کیسے اختیار کیا اور اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، بات یہ ہوگی. جب یہ بات ہوگی تو پھر قطع نظر اس سے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا، اس دکھ میں کوئی نہیں مرے گا. اس لیے کہ جب مانے گا تو شرائط ایمان میں آخرت کا ایمان ہے، قیامت کے حساب کتاب کا ہے، دنیا میں جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کا حساب وہاں اس نے دینا. پھر دنیا کی کسی کمی کو لے کر کوئی مسلمان بد دل نہیں ہوگا، اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے. جو کمی، جو تکلیف، جو حصہ دکھ کا یہاں محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندے مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو جانے کتنی اس کی غلطیاں اور گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں، کتنا اسے اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے. تو اس اصول کو دیکھیں، یہ بڑا نازک موضوع ہے. چھوڑیں کہ گریبانوں کو پکڑ کر، چھوڑیں اپنے گریبان میں جائیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ اصولوں کو اختیار نہیں کرے گا، مخالفت کرے گا، اللہ کریم اسے کفر کے حصوں میں بیان فرما رہے ہیں. اور جو کفر ہے یہ بہت بری بلا ہے، گناہ کرنا یا گناہگار ہونا، بڑی زیادتی ہے، بڑا تجاوز ہے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھا کریں شام. فرماتے تھے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا ہم نے کتنی باتیں ایسی کر دیں جو اگر ان کا حساب ہو گیا تو جانے ہمارے ساتھ کیا. فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب. فرمایا کرتے تھے کوشش کیا کریں. نجی محفل میں مجھے نہیں یاد، شاید کہیں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم اتنے عام انداز میں دین پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی عقائد پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، معاملات یا ضروریات جو دین ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، محفل میں واہ واہ ہو جائے بس اتنا کافی ہے. تو فرماتے تھے کتنے تجاوز ہیں جو ہم کر جاتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ میں ضد اور زیادتی کر رہا ہوں. فرماتے تھے اللہ سے معافی جو ہے وہ مانگتا رہا کرے. تو جو بات، چونکہ آگے آیا کریمہ جب آگے چلے گی تو پھر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر آج کے بیان میں کروں، تو انشاءاللہ اگلا حصہ جو تفسیر کا وہ اگلے جمعے کے بیان میں چلا جائے گا، وہاں کی بات ہو جائے گی. لیکن آج کی جو ہماری موضوع یا ہماری جو بات، یا اگر اسے سم اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم آئیں سب اپنے اپنے فیصلے یا اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن کریم کے تحت ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت ہیں. جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو لا محالہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ پھر دین کا جاننا ضروری ہے. تو جب دین کا جاننا ضروری ہے تو پھر اسے کس نے جاننا ہے؟ جو مخاطب ہے، جس نے عمل کرنا ہے. تو جتنی کوشش ہم دنیا کی علوم کی اور ان کی ضروریات کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں، کیا اتنی کوشش بھی ہم نے دین کو جاننے کی ہے؟ اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے. ہم کمزور لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.